لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. درود پڑھیں محمد علی محمد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في العميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ایک مرتبہ درود پڑھنے محمد و آل محمد پر. اذان گرامی قدر، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم نے عرب کے امیوں میں سے ایک نبی کو مبعوث کیا کہ جس کا کام یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتا تھا، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا تھا، ان کو پاک بنانے کا کام کرتا تھا. آج کی گفتگو ہماری در حقیقت تزکیے کے اعتبار سے ہے، اور تزکیے میں سب سے اہم ترین کردار جو ہوتا ہے وہ انسان کی تربیت کا ہوتا ہے. یعنی اگر انسان پاک و پاکیزہ بنتا ہے، انسان اگر اچھا کہلاتا ہے تو کیوں؟ اس وجہ سے اچھا کہلاتا ہے کہ اس کی پرورش اچھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی تربیت اچھی ہوئی ہوتی ہے، تبھی وہ جا کے ایک اچھا انسان کہلانے کے لائق بنتا ہے. رسول اکرم کی جو سیرت ہے، رسول نے تزکیے کا کام کیا اور آیہ مبارکہ نے کیا کام بتائے؟ اور کتاب و حکمت کی تعلیم دی. اور رسول یہ کام نہ کرتے تو یہ لوگ در حقیقت اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. اذان گرامی کل آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی زندگی کے اندر تربیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوا کرتی ہے اور تربیت کے اندر کچھ کردار بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں. یعنی اگر میں فقط یہ کہہ دوں کہ انسان کی تربیت اچھی ہونی چاہیے تو سوال یہ ہے کہ تربیت کون کرے گا, اس تربیت کے اوپر کون کون سے لوگ ایسے ہوں گے جو اثر انداز ہوں گے جن کی وجہ سے یہ فرق پڑے گا. تین کردار ایسے ہیں تربیت کے اعتبار سے جو انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر رکھتے ہیں, بہت زیادہ گہرا اثر ہے. سب سے پہلا کردار لوگوں کے والدین کا کردار ہے. یعنی جو بھی تربیت ہو رہی ہے اس میں جو سب سے اہم ترین کردار ہے وہ والدین کا کردار ہے. جس اعتبار سے والدین بچے کی پرورش کریں گے, بچے کو پروان چڑھائیں گے, بچہ آگے جا کر وہی حرکتیں کرنے والا ہے, بچہ آگے جا کر انہی کاموں کو انجام دینے والا ہے. اگر ماں باپ اچھی چیزیں نہیں سکھائیں گے اور یہ توقع رکھیں گے ہمارا بچہ بہت اچھا ہو جائے گا, یہ توقع رکھنا بیکار ہے. جیسی تربیت کریں گے ویسا بچہ آگے جا کر بڑھنے والا ہے. اور یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج کل جو میڈیا کی برائی جس انداز سے پھیلی ہوئی ہے, ہر بچے کا جو آئیڈیل بن چکا ہے وہ کون بن چکا ہے؟ در حقیقت وہ دادا گیری کرنے میں ہی اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے, در حقیقت وہ اپنے آپ کو کوئی ہیرو سمجھ کر کہ جیسے مجھے 10 گنڈوں کی پٹائی کرنی ہے 10 افراد کو مارنا ہے, یہ سوچ کر اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے. اور یہ سوچ کر جب آگے بڑھاتا ہے تو پھر یہ سامنے فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میرے سامنے جو افراد آئے ہیں وہ کون ہیں, صحیح ہیں کہ غلط ہیں. کیوں؟ فقط اس کے ذہن میں جو خیال آیا ہے وہ حق و باطل کی لڑائی کا خیال نہیں ہے. اس کے ذہن میں جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ مجھے ہیرو بننا ہے, مجھے ایسا بننا ہے کہ 10 لوگ میری تعریف کریں, 10 خواتین تعریف کریں اور مشہور ہو جاؤں ہر جگہ پر. کیوں؟ کیونکہ اس نے میڈیا میں دیکھا کہ جو ایسے افراد ہوتے ہیں, اس نے ٹی وی کے اوپر دیکھا کہ جو ایسے افراد ہوتے ہیں وہ کتنے زبردست ہوتے ہیں کہ وہ 10 بندوں کی پٹائی کرتے ہیں اور پھر انہیں پیار و محبت ملتا ہے, لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں, انہیں ریوارڈز ملتے ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ ساری کی ساری کہانیاں صرف ٹی وی کی حد تک محدود رہتی ہیں. اصل زندگی مختلف ہے. اصل زندگی میں اگر کسی چیز کی ویلیو ہے تو وہ مورل ویلیوز کی ویلیو ہے, اور کوئی چیز کی ویلیو نہیں. اسلام کہتا ہے ہیرو بننا ہے, کس قسم کے ہیرو بنو؟ اس طرح کی ہیرو بنو جیسے معصومین تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اور تمہارا آئیڈیل کوئی دنیاوی ہیرو نہیں ہونا چاہیے, تمہارا آئیڈیل وہ ائمہ علیہ السلام کی ذوات مقدس ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر ان کے جیسی ذوات ذہن میں لاؤ گے تو کچھ قابل انسان بنو گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ علامہ طالب جوہری صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اپنا آئیڈیل کس کو بنایا تھا اور ہم اپنا آئیڈیل کس کو بنائیں. تو علامہ طالب جوہری صاحب سے جب کسی نے سوال کیا تھا تو ان کا جواب یہ تھا, سامنے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا, کہا کہ تم نے کس کو آئیڈیل بنایا ہے, تم کس کو اپنے آئیڈیل کی حیثیت سے دیکھتے ہو؟ بہرحال ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت. بچے نے کہا کہ میں نے آپ کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے. کہا غلط کیا. بچے نے فوراً سوال کیا, میں نے ایسی کون سی غلطی کر دی آپ کو آئیڈیل بنا کے؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ جب انسان کسی کو آئیڈیل بناتا ہے تو آئیڈیل بنانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ میں اس تک نہیں پہنچ سکتا, تو جب پہنچوں گا تو اس سے نچلے کسی درجے پر پہنچوں گا. تم نے مجھے آئیڈیل بنا کے یہ غلطی کی کہ تم نے مجھے آئیڈیل بنایا, اس کا مطلب اگر تم کہیں پہنچو گے تو مجھ سے نچلے درجے پر پہنچو گے. تمہیں آئیڈیل بنانا تھا ائمہ علیہ السلام کی ذات کو, کیونکہ تم ان تک ویسے تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن اگر کہیں پہنچے تو کسی ایسے مقام پر پہنچو گے جو قابل قدر مقام ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آئیڈیل ایسی چیز کو بنایا. اور در حقیقت ہماری تربیت کے اندر جو سب سے اہم ترین عنصر ہے یہی ہے. تین شخصیات میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے کہ تین افراد ایسے ہیں جو انسان کی تربیت پر بہت زبردست طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں. پہلی شخصیت والدین کی شخصیت ہے, دوسری شخصیت استاد کی شخصیت ہے, اور تیسری شخصیت ان دوستوں کی صحبت ہے کہ جو انسان کی زندگی پر اثر ڈالنے والے ہیں. اگرچہ کہ دوستوں کے حوالے سے جو ایک تفصیلی روایت آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں, لیکن بہرحال کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو جانے گرامی, جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ والدین کا مرحلہ ہے, اور والدین میں بھی اگر دیکھا جائے کس کا کردار سب سے زیادہ مضبوط ہے, ماں کا کردار سب سے زیادہ مضبوط ہے. یعنی انسان کی تربیت کے اندر اگر کوئی کلیدی کردار ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کی فیکٹر, وہ ماں کا کردار ہے. یہی وہ ماں ہے کہ جو بچے کی ہر قسم کی عادت کی ذمہ دار بنتی ہے. ایک واقعے کی طرف سرسری سے اشارہ کرتا چلوں کہ تاریخ کی کتابوں میں ہم نے وہ واقعات پڑھے ہیں کہ جہاں پر بچے نے گناہ کیا اور علماء کی اولاد میں سے تھے, علماء نے کہا کہ یہ گناہ کسی خاص وجہ سے ہوا ہے. پتہ چلا کہ گناہ کس وجہ سے ہوا تھا کہ ماں نے اس وقت کے جب بچہ پیٹ میں تھا ماں نے کوئی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے بچہ گناہ میں مبتلا ہوا. یعنی ہر چیز کے اپنے اپنے اثرات ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جس انداز میں رہیں ہماری اولاد بہترین ہونی چاہیے, ہمارے بچے بہتر ہونے چاہیے. یعنی کیا سوچ ہے اور عجیب سوچ ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بے پردہ گھومتے رہیں, ہمارے گھروں میں پردے کا کوئی انتظام نہ ہو اور ہمارے بچے بعد میں پردہ کرنا سیکھ جائیں. کیسے سیکھیں گے؟ کیونکہ ان بچیوں نے اپنی ماں کو ہمیشہ بے پردہ جو دیکھا, گھر میں دیکھا تو بے پردہ دیکھا کہ غیر مرد آ رہے ہیں, وہ کزن کی صورت میں ہوں گے. یاد رکھیے کہ کزن محرم نہیں ہوتے. ہمارے یہاں بہت غلط تاثر ہے کہ جو رشتے دار ہمارے گھر والے ہی تو ہیں. گھر والے ضرور ہیں لیکن محرم نہیں ہیں. حجاب کی اہمیت کو ضرور سمجھیے. جہاں سے حجاب اٹھ جاتا ہے شرم و حیا اٹھ جایا کرتی ہے. اور وہ معصوم کی جو حدیث جو میں ابتدا سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اخلاقیات کے اندر 10 چیزیں جو تھیں اس میں معصوم آخر میں جا کر جو جملہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ حیا اخلاقیات کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہاں تک کہ اس کو رئیس کی حیثیت حاصل ہے. اگر شرم و حیا اٹھ گئی تو پھر ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو تربیت کے اندر ماؤں کا کردار سب سے زیادہ امپورٹنٹ. اگر وہ ماں خود بچوں کے سامنے پردہ نہیں کرے گی, خود بچوں کو یہ احساس نہیں دلائے گی کہ اس پردے کی ویلیو ہوا کرتی ہے, امپورٹنس ہوا کرتی ہے, تو بچے وہ بچیاں بڑے ہو کر کیسے پردہ کریں گی, کس طرح سے اس شرم و حیا کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گی کہ جس کو اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم دیا کہ دیکھو انسان کی زندگی کے اندر یہ شرم و حیا سب سے اہم ترین چیز ہے. اور پھر دوسری طرف یہ میڈیا کی یلغار, ایک طرف تو یہ ماؤں کی تربیت ہے, دوسری طرف وہ میڈیا کی یلغار ہے. یعنی ہم نے نہ یہاں سے دروازے بند کیے نہ وہاں سے دروازے بند کیے, تو شیطان تو اپنا پورا کا پورا اٹیک اپنی فل اسٹرینتھ کے ساتھ کر رہا ہے, اپنی مکمل قوت کے ساتھ آ رہا ہے کہ نہ میں تمہیں گھر والوں کے ذریعے سکھاؤں گا, نہ میں تمہیں میڈیا کے ذریعے کوئی تعلیم دوں گا, بلکہ میرا کام تو فقط اور فقط حملہ کرنا ہے. میں اپنا حملہ مکمل طور پر کرتا رہوں گا. اگر یہ چیز نہیں آئی تو پھر دیکھیں گے کہ ہم معاشرے میں برائیاں کتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو واقعا یہ اہم ترین کردار والدین کا کردار, اور اس میں بھی سب سے زیادہ اہم کردار ماں کا کردار. کیونکہ باپ کے اوپر پروردگار عالم نے کچھ وہ ذمہ داریاں رکھی ہیں کہ اسے کمانا ہے, نان و نفقے کا انتظام کرنا ہے, تو ممکن ہے کہ وہ اتنا زیادہ وقت نہ دے سکے. اگرچہ کہ ذمہ داری اس کی بھی بنتی ہے کہ وہ وقت دے, لیکن اگر وہ وقت نہ دے سکے, ماؤں کا کردار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ وہ جو کام اپنی زندگی میں کریں گی, جس انداز میں کریں گی, بچوں میں وہ عادتیں منتقل ہوتی چلی جائیں گی. اگر یہی مائیں آپس میں بیٹھ کے غیبتیں کرنا شروع کر دیں گی تو یاد رکھیے بچے بھی پھر اسی قسم کے بنیں گے. کہ جن کا کام غیبتیں کرنا ہوگا. اگر یہ مائیں ایک دوسرے کی برائیاں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کریں گی, بچے بھی اسی قسم کے بنیں گے. اور اگر یہی مائیں اس انداز میں بچوں کی تربیت کرنا شروع کریں کہ جہاں اپنے عمل کے ذریعے یہ بتلائیں کہ دیکھو کردار کتنا اچھا ہونا چاہیے, کہ کسی کو غیبت کرتا ہوا دیکھیں فوراً ٹوک دیں کہ دیکھو فلاں کی برائی مت کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مرزا بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اگر یہ کیفیت آ جائے تو خود بخود یہ عادتیں بھی بچوں میں آئیں گی. معصومین علیہ السلام نے جو طریقہ کار بتلایا ہے وہ کیا بتلایا ہے؟ تربیت کرنی ہے, محبت رکھنی ہے, کس انداز میں کرنی ہے؟ محبت بچوں کے ساتھ بہت زیادہ زور دیا معصومین علیہ السلام نے. یہاں تک کہ رسول خدا کے جملے ہیں کہ بچوں سے محبت کرو اور بچوں کو چومو. یہ وہ انمول موتی ہیں انسان کی زندگی میں کہ بہرحال بہت سارے افراد اس سے محروم رہتے ہیں. یہ تو کوئی اس کے دل سے پوچھے گی جس کی کوئی اولاد نہیں ہے. پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں بار الہ جو جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما. تو ان کی اہمیت تو ان کو پتا ہے کہ جن کی کوئی اولاد نہیں ہے. رسول فرماتے ہیں اپنے بچوں سے محبت کرو, انہیں پیار کرو, ہر پیار کے بدلے میں جنت میں ایک درجہ تمہارا بلند ہو جائے گا, رسول کی حدیث کے جملے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس پیار کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, اس پیار کا انداز کیا ہونا چاہیے, تربیت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ تربیت کا طریقہ کار وہ ہونا چاہیے کہ جو ہم جناب سیدہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں. کس انداز میں تربیت کی ہے؟ سب سے پہلا کام تو بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجنا ہے, تعلیم کی اہمیت اپنے مقام پر. اور پھر تعلیم کے لیے بھیج کر فراموش نہیں کر دینا کہ کیا سیکھ کے آ رہا ہے بچہ. ماؤں کی تربیت کے حوالے سے ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر بچہ مدرسے بھی گیا ہے واپس آئے تو پوچھو کہ کس نے بتلایا, کہ جناب زہرا کی سیرت نے بتلایا, حسن و حسین رسول خدا کی حدیث سن کر آ رہے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر کیا کوئی غلطی کی گنجائش ہو سکتی ہے اور کس پہلو سے ہوگی اگر غلطی ہوگی تو؟ حدیث بیان فرمانے والا وہ بھی معصوم, حدیث سننے والا وہ بھی معصوم, پوچھنے والا وہ بھی معصوم. کوئی ایسا پیرایا نہیں ہے, کوئی ایسا زاویہ نہیں ہے کہ جہاں سے یہ پتا چلے کہ یہاں پر غلطی ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی جناب زہرا جب بچے آتے ہیں تو بچوں سے سوال کرتی ہیں آج کیا سنا ہے, آج کیا پڑھ کر آئے ہو. میں واقعی جب تربیت اولاد کے حوالے سے بات ہوتی ہے اس بات کو ضرور پیش کرتا ہوں کہ یہ روش ہم میں آنی چاہیے, بدقسمتی سے ہم میں نہیں ہے. ہم فقط مدرسہ بھیج کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے مدرسہ بھیج دیا بس اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی, اب تو ذمہ داری شروع ہوئی ہے. ممکن ہے بچہ کچھ غلط سیکھ کر آ جائے, ممکن ہے کیا چیز سیکھ کر آ جائے, اور اگر کوئی چیز ایسی سیکھی ہے تو آپ کو بھی پتا ہو کہ یہ بچہ یہ چیز سیکھ کر آیا ہے اور مجھے بھی اس چیز کو سیکھنا ہے. جناب زہرا سوال کرتی ہیں آج بتاؤ کیا پوچھا, کیا سیکھ کر آئے ہو؟ حسن و حسین وہی باتیں کہ جو نانا نے بیان کی ہوتی تھی وہی باتیں آ کر ماں کو سنا دیا کرتے تھے. مولا کائنات پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر ان باتوں کی تصدیق کیا کرتے تھے کہ ہاں بچوں نے یہی باتیں سنی تھی, رسول خدا نے یہی باتیں کی تھی. یہ تربیت ہے کہ مائیں اپنے بچوں سے سوال کریں. اور یاد رکھیے جو بچپن کی تربیت ہوا کرتی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوا کرتی ہے, بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہ السلام نے جو باتیں ہم تک پہنچائی اس میں ایک اہم ترین پیغام یہ ہے کہ تربیت کرتے ہوئے کئی باتوں کا خیال رکھو. مثلا کون کون سی باتیں ہیں؟ اب میں آپ کے سامنے بہت ساری باتیں ایسی پیش کر رہا ہوں کہ جو میں نے احادیث سے پڑھی ہیں اور وہ جملوں کی صورت میں آپ تک پہنچیں گی. ممکن ہے کہ کہیں پر میں راوی کا نام یا معصوم کا نام نقل نہ کروں. کس انداز میں تربیت کرنے کو کہا ہے؟ یہاں تک جملے ملتے ہیں معصوم کے کہ سب سے زیادہ برے ماں باپ وہ ہیں کہ جو محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے کرتے حد سے تجاوز کر جاتے ہیں, یعنی حد سے زیادہ لاڈ پیار بھی بچوں کو بگاڑ دیا کرتا ہے. لہذا جو سب سے اہم ترین کام کرنا ہے کہ محبت تو کرنی ہے بچوں سے لیکن ایک لمٹ کے اندر کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارا بچہ تمہاری محبت کی وجہ سے بگڑ جائے. محبت کو لمٹ کے اندر کرو. دوسری چیز کہ اس کی تربیت کا انداز اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ اسے خوف زدہ نہ کرو. معصوم کی حدیث کے وہ جملے بہت مشہور و معروف حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب تمہارا بچہ ابتدائی 7 سالوں کے اندر ہے تو تمہارا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, تمہارا رویہ اس انداز کا ہونا چاہیے کہ وہ تمہارا بچہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. اور جب 7 کے بعد 8ویں سے لے کر 14 سال تک کی عمر میں ہے تو تمہارا رویہ اس قسم کا ہونا چاہیے کہ وہ بچہ تمہارے لیے غلام کی حیثیت رکھتا ہے. کیونکہ یاد رکھیے کہ 8 سے 14 سال کا جو پیریڈ ہے یہ جو عرصہ ہے یہ انسان کے بگڑنے اور سنورنے کے اندر سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ بھی سگریٹ پیتا ہوا کبھی نظر آ جاتا ہے اور وہی بچہ کبھی مسجد میں باقاعدگی سے جانے کا پابند ہوتا ہوا نظر آتا ہے. فرق کیا ہے دونوں بچوں میں کہ ایک نے بری صحبت کو ایڈاپٹ کیا ہے, ایک نے برے کردار کو ایڈاپٹ کیا اور ایک نے اچھے اخلاق کو ایڈاپٹ کیا. ایک نمازی بن گیا اور ایک سگریٹ پینے والا بن گیا. تو یہ جو عمر کا حصہ ہے یہ انسان کی زندگی کے اندر بہت اہم ترین حصہ ہے. معصوم فرمانے پہلے 7 سال بادشاہ کی حیثیت سے رکھو, دوسرے 7 سال غلام کی حیثیت سے رکھو, اور پھر جو تیسرے 7 سال ہیں جو 15 سال سے لے کر 21 سال تک کا جو مرحلہ ہے اس میں تم اپنا وزیر بنا کر رکھو. ہر کام کے اندر اپنے بچوں سے مشاورت کرو, مشورہ لو. وجہ کیا ہے, فلسفہ کیا ہے اس تربیت کے انداز کا, اس طریقے کا فلسفہ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہم معاشرے کو دیکھیں تو ہم شاید کچھ الٹا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور وہ الٹا کس مقام پر ہو رہا ہے, ابتدائی 2 مقامات پر. کہ جب جس عمر میں بچے کو کھلی چھوٹ دے دینی ہے 7 سال کی عمر تک کہ بچہ خوب کھیلے کودے, وہاں پر بچہ جب شرارتیں کرتا ہے تو فوراً ہمارے ہاتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں, بہت مستی خور ہو گیا ہے, بہت تنگ کرنے لگا ہے. طریقہ یہ ہے کہ اس 7 سال کے اندر اسے کھلا چھوڑ دو, بادشاہوں کی طرح رکھو, اور اگلے 7 سال کے جہاں پر تمہیں ان کی لگام کو کھینچ لینا ہے, ان کی رسی کو کس لینا ہے, ہم ان 7 سالوں کے اندر بچوں کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں. تو پھر بگاڑ تو پیدا ہو گئی. معصوم جو تربیت کا طریقہ بتا رہے ہیں ہم نے اس طریقے کو اپنایا کہاں ہے؟ واقعی اس طریقے کو اپنائیں. وجہ دیکھیے دونوں چیزوں کے اندر بہت سارے اہم عنصر ہیں. ابتدائی مرحلہ جو 7 سال کا مرحلہ ہے بچے کی زندگی کے اندر, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس دور کے اندر بیٹھ گئی پوری زندگی ختم نہیں ہوں گی. مثلاً کون کون سے مرحلے, اگر اس عمر کے اندر بچے میں خوف بیٹھ گیا, یاد رکھیے زندگی بھر وہ خوف اس کو تنگ کرتا رہے گا. آپ اگر چھوٹے بچے کو کہ جو 7 سال کی عمر تک نہیں پہنچا ہے, اس بچے کو اگر آپ نے ڈرا دیا ایک مرتبہ اور اس انداز میں ڈرایا کہ اس کی زندگی, اس کا وجود لرز کر رہ گیا, یہ ڈر یہ خوف اس کی زندگی سے کبھی نہیں جائے گا. یہاں تک کہ وہ بچہ بڑا ہو جائے گا 30, 35, 40 سال کا ہو جائے گا, لیکن وہ اس خوف کو خراموش نہیں کر پائے گا. وجہ کیا ہے, وجہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ایسا جز بن چکا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اگر اسی 7 سال کے اندر آپ نے اس کو حوصلہ دے دیا بچے کو, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑا ہو کر کتنا کانفیڈنٹ بچہ بنے گا. اس کے اعتماد کی بات ہی کچھ اور ہوگی. وہ جب 10 بندوں کے درمیان بیٹھے گا, 10 لوگوں کے درمیان بیٹھے گا, تو واضح طور پر اندازہ ہوگا کہ اس کے کانفیڈنس کا لیول کتنا بلند ہے, اس کے اعتماد کا معیار کتنا بلند ہے. آج کل کے اسکولوں میں الحمدللہ یہ روش آنے لگی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر کام بھی کروانا ہے تو بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے کام نہیں کرواؤ, بلکہ بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے ذریعے کام کرواؤ. کیوں؟ کیونکہ مار پیٹ کے ذریعے اگر خوف آ گیا, بچے کا کردار, بچے کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. اور اگر محبت کے ذریعے اگر حوصلہ بڑھانے کے ذریعے بچے کو سکھایا گیا تو ایک تو وہ احسان مند بھی رہے گا اور آگے جا کر اس کے جو کانفیڈنس کا معیار ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا. تو معصومین جو طریقہ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ابتدائی 7 سالوں کے اندر بہت کیئر کرو کہ تم ان کا حوصلہ بڑھاؤ. معصوم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ماہی گیر کو دیکھا کہ جو مچھلی پکڑنے والا تھا, میں نے دیکھا کہ اس کی عمر بہت چھوٹی تھی لیکن وہ چھوٹی سی عمر کے اندر بڑی مہارت سے مچھلیاں پکڑ رہا تھا. میں اس کے قریب گیا اور جا کر کہنے لگا کہ تیری عمر کیا ہے؟ اس نے کہا میری عمر 6 سال ہے. کہا 6 سال میں تو اتنی مہارت سے مچھلیاں پکڑ رہا ہے, تو یہ کوالٹی تیرے اندر کیسے آئی؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ جب میں نے بچپن میں شوق کو ظاہر کیا میرے ماں باپ نے میری حوصلہ افزائی کی, یہاں تک کہ کچھ عرصے میں میں ماہر ہو گیا اور ایسا ماہر کہ 6 سال کی عمر میں بچہ مچھلیاں پکڑ رہا ہے. خود سوچیے 6 سال کی عمر میں. تو یہ ابتدائی عرصہ جو 7 سال کا عرصہ ہے بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنی روش اپنے طریقے کو اس انداز میں بنائیں کہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ کانفیڈنس اگر ان کا بڑھوانا ہے اسی 7 سال کے اندر اس کی تربیت اس طرح کی جائے. خوف کو دور کرنا ہے اسی انداز میں تربیت کی جائے. اگر بچوں کو سخاوت والا بنانا ہے, دینے والا بنانا ہے, کنجوس نہیں بنانا, تو بھی اسی عرصے میں تربیت کی جائے. تاریخ کی ایک بہت مشہور ترین شخصیت طاہب بن عباد, اگر حاتم طائی کے بعد کسی کا نام سخاوت کے اعتبار سے بہت مشہور و معروف ملتا ہے تو یہ طاہب بن عباد کی شخصیت ہے. اور یہ طاہب, اس کی عادت کیا ہے؟ اس کی عادت یہ ہے کہ روزانہ کئی دینار, کئی ساری رقم غریبوں فقراؤں پر خرچ کر دیتا ہے. ایک مرتبہ کسی نے یہ پوچھا کہ یہ بتا تیرے اندر یہ عادت آئی کیسے, ہم بھی سخی بننا چاہتے ہیں, ہم بھی تیری طرح بڑا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہر کسی میں خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح مشہور لوگوں کے نام ہوئے ہمارا نام بھی مشہور ہو جائے. اب جب اس سے یہ سوال کیا گیا اس کا جواب سنیے. اس کا جواب یہ ہے کہ میری ماں نے بچپن سے جو میرے ساتھ رویہ رکھا تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی میں صبح نماز کے لیے جایا کرتا تھا میری ماں مجھے کچھ روپے دیا کرتی تھی, کچھ دینار دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ رستے میں جو پہلا فقیر آ جائے اسے یہ دے دینا. اور میری روزانہ کی عادت اس انداز کی بن گئی کہ جب میری ماں گزر گئی تو بھی میری عادت ختم نہیں ہوئی. دیکھیں بڑا ہو چکا ہے لیکن یہ عادت پختہ کرنے میں کس نے کام کیا؟ اس کی ماں نے کام کیا. اس کی ماں نے اس انداز میں تربیت کر دی کہ بچہ بڑا ہونے کے بعد بھی اس سخاوت کے جذبے کو پیچھے نہیں چھوڑ سکا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ لے کر آگے بڑھتا رہا. یہاں تک کہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جب اس کے پاس مال ختم ہو گیا تو صاحب کو یقین ہو چلا تھا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے. یعنی اتنا زبردست قسم کا سخی تھا. پھر اسے اپنا گھر بار بیچ کر ساری کی ساری رقم کسی غریب کو دے دی, پھر بھی رکا نہیں, سارا گھر بیچ دیا, ساری رقم ساری چیزیں بیچ کر وہ ساری کی ساری رقم فقیر کو دے دی. تو یہ تربیت کا عنصر انتہائی اہم ترین اور اس میں سب سے مرکزی کردار ماں کا کردار ہے کہ بچوں کی تربیت کس انداز میں کرتی ہے. خوف سے بچانا ہے اور حوصلہ افزائی کرنی ہے. ذہن میں رکھیے جب تک یہ دو چیزیں ابتدائی 7 سالوں میں نہیں ہوں گی بچہ پروان اس انداز میں نہیں چڑھے گا کہ جس انداز میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ابتدائی سالوں کے اندر بچے کو مار پیٹ کر دبانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ابھی اتنا بدتمیز ہے آگے کتنا بدتمیز ہوگا. بات یہ ہے کہ ان 7 سالوں میں بچے کو تھوڑی شرارتیں کرنے دے دیں, اگلے 7 سالوں میں اس کی رسی کو کسنا ہے, اگلے 7 سالوں میں اس کی تربیت صحیح معنوں میں اس کو غلام کی طرح رکھنا ہے کہ نہیں اگر تجھے یہ کام کہہ دیا تو یہ کرنا ہے, یہ نہیں کہا تو یہ نہیں کرنا, پھر کھلی اجازت نہیں ہوگی. اور اس معاشرے کی مشکل کو دور کرنے کی یقیناً ضرورت ہے کیونکہ ہم اس پریشانی میں مبتلا ہیں. ہم بولتے ہیں کہ ہماری بچیاں اگر کسی گھر میں بیاہ کر چلی جاتی ہیں تو فوراً یہ شکایتیں کرتی ہیں کہ اس گھر میں ہم سے کتنا کام کروایا جاتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس گھر میں اتنا کام نہ کروایا جاتا ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی عادتیں ہی اس قسم کی ڈال دی کہ جب تک ہمارے گھر میں تھے ہم ان سے کوئی کام کرواتے ہی نہیں تھے. جب کام ہی نہیں کروایا تو وہاں جائے گی تو تھوڑا کام بھی زیادہ لگے گا, اور تھوڑا کام بھی زیادہ لگے گا شکایتیں کرے گی, شکایتیں کرے گی, آپ گھر توڑنے پر راضی ہو جائیں گے, لیکن سوچیے کہ ایک چھوٹی سی تربیت کی کمی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. دو گھر برباد ہو رہے ہیں, اور اگر اولادیں ہو چکی ہیں تو خاندان برباد ہو رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری سوچنے کی ضرورت ان والدین کی ضرورت ہے کہ جو اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس انداز میں تربیت کریں, بچوں کی حوصلہ افزائی ابتدا سے کریں, بچوں کو کام کرنے دیں, کام کرنے کی عادت ڈالیں. یہاں تک کہ جملے ملتے ہیں معصوم کے کہ بچوں کو کام کروانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں ابتدا میں ان کاموں کی طرف ڈالو کہ جس میں جستجو زیادہ ہوا کرتی ہے, یعنی جس میں سیکھنے کے پہلو زیادہ ہوا کرتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بچہ جستجو کرے گا, سوچے گا کہ میں اس کا جواب کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں. مثلا چھوٹی سی مثال کہ اگر باپ یہ روزانہ عادت بنا لے کہ روزانہ جب گھر میں آئے بچے سے ایک پہیلی پوچھے, اب یہ پہیلی ایسی مشکل نہ ہو کہ بچے کو سمجھ میں ہی نہ آئے, ایک سوال پوچھے اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی گفٹ رکھ دے اور کہے کہ تم اس کا جواب ڈھونڈ کر لے کر آ جاؤ, یقین جانیے وہ بچہ پوری رات یہی سوچتا رہے گا اس کا جواب کہاں سے لاؤں, اور اگر اسے جواب مل گیا تو صبح سب سے پہلے وہ آ کر باپ کو اٹھائے گا کہ بابا بابا جواب مل چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ جستجو کا پہلو آپ نے اس کے اندر ڈالا اور اس نے اس کا رسپانس آپ کو دیا. تربیت کے اندر والدین کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. اگر میرے پاس وقت زیادہ ہوتا تو ممکن تھا کہ میں ماں اور باپ دونوں کی الگ الگ ذمہ داریوں کو بتاتا کہ ماں کی ذمہ داری کیا ہے اور باپ کی ذمہ داری کیا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جب تک ماں خود اپنے کردار کے ذریعے بچے کو تبلیغ نہیں کرے گی, بچے کے اندر وہ کوالٹیز نہیں آ سکتی. اپنے سر پر اگر پردہ نہیں رکھے گی تو یہ توقع رکھنا چھوڑ دے کہ میری بیٹی پردہ کرتی ہوئی نظر آئے اور میری بیٹی گناہوں سے بچتی ہوئی نظر آئے, کیونکہ اگر یہ حیا کا پہلو چلا گیا تو پھر ہر قسم کی برائی اس کے اندر آ جائے گی. اسی لیے تو اسلام نے حجاب کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی ہے, اتنا زیادہ مقام دیا ہے. جناب زہرا کے کردار میں دیکھیں کہ جب وہ نابینا آتا ہے تب بھی جناب زہرا پردہ کر کے جاتی ہیں. کیوں پردہ کر کے جاتی ہیں؟ وہ تو نہیں دیکھ سکتا لیکن جناب زہرا تو اسے دیکھ سکتی ہیں. یہ بتلانا مقصود ہے کہ دیکھو اس پردے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے, کتنا اہم ترین مقام ہے. تو ماؤں کا کردار سب سے زیادہ امپورٹنٹ. اس کے بعد جو دوسرا کردار, میرے پاس وقت بہت مختصر ہے, مجھے تیزی سے آگے بڑھنا ہے. دوسرا کردار اساتذہ کا کردار. اگر یہ اساتذہ کا کردار اس انداز کا ہو جائے تو پوری کی پوری زندگی تبدیل ہو جایا کرتی ہے انسان کی. اور تو چھوڑیے, واقعہ کربلا کا جو مرکزی کردار ہے وہ کون ہے؟ ایک طرف امام حسین ہے اور دوسری طرف یزید ہے. اسی یزید کا بیٹا کہ تاریخ نے جس کا نام لکھا معاویہ, معاویہ بن یزید, ایک مرتبہ حکومت سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حکومت میں نہیں کروں گا. جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کیوں نہیں کرے گا حکومت, کہا بات دراصل یہ ہے کہ جو میرے باپ اور دادا نے ظلم کیے ہیں میں اس ظلم کی روش پر آگے نہیں بڑھ سکتا. وجہ یہ ہے کہ اس کی تربیت اس استاد نے کی ہے جو اہل بیت کے در کا تعلیم یافتہ ہے, جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے. اس نے اس کی تربیت اس انداز میں کر دی کہ اس کی پوری کی پوری زندگی تبدیل ہو گئی. یہی تو وجہ ہے کہ استاد کو باپ کے مقام کا درجہ دیا گیا, کہ جب یہ کہا گیا کہ تمہارے باپ جو ہیں وہ کتنے ہیں, ایک وہ باپ کہ جس کے گھر میں تم پیدا ہوئے اور ایک وہ استاد کے جو تمہیں تعلیم دے رہا ہے, اور بہرحال ایک روحانی باپ مولا کائنات کی ذات. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اساتذہ کو جو مقام دیا گیا وہ والدین کے برابر دیا گیا, کیونکہ انسان کی زندگی کو پالش کرنے والے, انسان کی زندگی کو بہترین بنانے کے اندر ایک اہم ترین کردار ان اساتذہ کا ہے. ہارون کے دور میں دیکھیے مامون اور امین کی تربیت ہو رہی ہے, ایک استاد ہے جو دونوں کی تربیت کر رہا ہے, اور استاد کا کام یہ ہے کہ بہرحال آئیڈینٹیفائی کر کے بتائے پیرنٹس کو
بتلائے کہ دیکھو تمہارا بچہ اس انداز میں جا رہا ہے, اس کی کیفیت یہ ہے, اس کی روش یہ ہے, اس کی پریشانی یہ ہے. مامون و امین دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کہا کہ ہارون کو بلایا اور کہا دیکھیے امین آپ کا بہت چہیتا ہے, آپ اسے بہت محبت کرتے ہیں لیکن پڑھنے کے اعتبار سے, دماغی اعتبار سے تیز نہیں ہے, اور یہ مامون یہ بہت تیز ہے. باپ ماننے کو تیار نہیں, کیوں؟ کیونکہ ایک سے زیادہ محبت کرتا ہے, دوسرے سے کم کرتا ہے. ایک مرتبہ کہا کہ میں ثابت کر کے دے سکتا ہوں کہ مامون بہت زیادہ شارپ ہے. دونوں بچوں کو باہر بھیجا. مامون کے مقام کے اوپر, مامون جہاں بیٹھا کرتا تھا وہاں پر ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا, اور امین جہاں بیٹھا کرتا تھا وہاں پوری ایک اینٹ رکھ دی, ایک پتھر رکھ دیا. اب جب تھوڑی دیر بعد دونوں بچے واپس آئے ہیں, ایک مرتبہ باپ نے دیکھا کہ مامون بے چین ہے اور امین سکون سے بیٹھا ہوا ہے, حالانکہ مامون کی جگہ پر ایک فقط کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہے اور امین کی جگہ پر پوری کی پوری اینٹ رکھ دی, پتھر رکھ دیا, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. ایک مرتبہ امین سے سوال کیا, کیا تمہیں کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ کہا نہیں, کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہو رہی. مامون سے کہا تمہیں کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی؟ کہا ہاں تبدیلی محسوس ہو رہی. کہا کیا تبدیلی محسوس ہو رہی؟ کہا ایسا لگتا ہے کہ زمین ایک کاغذ کے برابر اونچی ہو گئی ہے یا چھت کاغذ کے برابر نیچی ہو گئی ہے. آبزرویشن دیکھیے, یہی وجہ ہے کہ مامون کو بہرحال اس دور کے علماء میں سے شمار کیا جاتا ہے کہ علم کے اعتبار سے مضبوط آدمی تھا. کہا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک کاغذ کے برابر زمین اونچی ہو گئی ہے یا ایک کاغذ کے برابر چھت نیچی ہو گئی ہے. فوراً استاد نے ہارون کی طرف رخ کر کے کہا کہ دیکھو یہ بچہ بہت تیز ہے اور یہ بچہ تھوڑا کمزور ہے. اگرچہ کہ اس واقعے کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ وجوہات بھی بیان کی کہ بچہ کیوں کمزور تھا اور کیوں وہ تیز تھا, لیکن اصل تربیت کے معیار کو دیکھیے. تربیت کے اندر استاد کا مقام بہت زیادہ بلند ہے. جیسی مضبوط تربیت ہوگی انسان اسی انداز میں آگے بڑھے گا. یاد رکھیے پروردگار عالم نے انسان اور حیوان کے درمیان جو دو فرق رکھے ہیں اس میں ایک عقل کا فرق ہے. حیوان کو اگر تربیت دے بھی دی جائے, حیوان اگر تربیت یافتہ بھی ہو جائے تو اس کی فطرت ہمیشہ غالب رہے گی, لیکن اگر انسان کی تربیت ہو جائے تو پھر انسان عقل کے ذریعے اس تربیت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے, فطرت کو بھی مات دے دیا کرتا ہے. یہ پروردگار عالم نے خاص سسٹم رکھا ہے. ایک بادشاہ نے جب اپنے وزیر سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ خواہشات جذبات زیادہ قوی ہوا مضبوط ہوا کرتے ہیں یا تربیت زیادہ مضبوط ہوا کرتی ہے, تو وزیر بہت زیادہ سمجھدار تھا, اس نے ایک جملہ کہا کہ کبھی کبھار خواہشات زیادہ مضبوط ہوا کرتی ہیں, کبھی کبھار تربیت مضبوط ہوا کرتی ہے. بادشاہ نے کہا تم غلط کہتے ہو, میں ثابت کر سکتا ہوں کہ تربیت مضبوط ہوا کرتی ہے. وزیر نے کہا ٹھیک ہے ثابت کر دو. اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور بلیوں کو بلایا اور بلیوں کی تربیت اس انداز میں کی تھی کہ بلیوں نے اپنے ہاتھوں کے اوپر موم بتیوں کو اٹھایا ہوا تھا اور اس انداز میں اٹھایا ہوا تھا کہ ان موم بتیوں کی روشنیوں سے گویا کینڈل لائٹ ڈنر کیا گیا, اور کافی دیر تک بلیاں کھڑی رہی. کیا زبردست تربیت تھی. ایک مرتبہ وزیر سے کہا دیکھا میں تمہیں کتنا کہتا تھا کہ دیکھو تربیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوا کرتی ہے. اس نے کہا کہ کل یہی بلیوں کو بلائیے گا, اب میں ثابت کروں گا کہ تربیت اس وقت کوئی کام نہیں دیتی جب جذبات حاوی ہو جایا کرتے ہیں. دوسرے دن اسی قسم کی دعوت کا انتظام کیا گیا اور بلیاں اسی انداز میں موم بتیوں کو اپنے ہاتھوں کے اوپر لے کر کھڑی ہو گئیں. اور اس وزیر نے کیا کام کیا, اس وزیر نے کئی سارے چوہے پکڑے اور بلیوں کے سامنے چوہے چھوڑ دیے. جب چوہے چھوڑ دیے تو بلیوں نے ساری موم بتیوں کو چھوڑ دیا, چوہوں کے پیچھے لگ گئی, اور وزیر نے اپنی بات کو ثابت کیا کہ دیکھو تربیت کا مقام اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر یہ جانوروں میں اس قسم کی تربیت ہو جذبات ہمیشہ حاوی ہو جایا کرتے ہیں, لیکن پروردگار عالم نے انسان کو عقل دی ہے اور انسان اگر عقل کو حاکم بنا لے تو پھر جذبات کے اوپر حاوی ہو جایا کرتا ہے تربیت کے ذریعے. اور اس تربیت کے اندر اہم ترین مقام کس کا ہے؟ والدین کا, اساتذہ کا, اور تیسرا تیسرا مقام ان دوستوں کا ہے کہ جو ماحول کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ پانچ قسم کے افراد سے دوستی نہیں کرنی ہے, اور ساتھ ساتھ دوستوں سے دور بھی نہیں رکھنا, کیونکہ دوست وہ نعمت ہیں کہ معزوم کی حدیث کے جملے کہ جس کا کوئی دوست نہیں وہ غریب آدمی ہے, اور جس کے زیادہ دوست ہیں وہ امیر ترین آدمی ہے. بلکہ یہاں تک جملے ملتے ہیں کہ اگر دوستوں کو تلاش بھی کر رہے ہو تو اس بات کی پرواہ نہیں کرو کہ اس کے اندر عیب ہے, بلکہ اگر عیب دار کو بھی دوست بنا رہے ہو اس کے عیب کو ختم کرنے کی کوشش کرو. کیونکہ جو بے عیب لوگوں کی دوستوں کی تلاش میں رہتا ہے, جو بے عیب دوستوں کی تلاش میں رہتا ہے, اس کے دوستوں کی تعداد کم ہو جایا کرتی ہے. اور کم دوستوں کا مطلب یہ ہے کہ انسان غربت کی طرف جا رہا ہے. سادانِ گرامی, تربیت انسان کی زندگی کا وہ اہم ترین پہلو ہے کہ جس سے انکار انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ چار چیزیں ایسی ہیں, پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے محرکات ثابت ہوتی ہیں, انسان کے اخلاقی مورل ویلیوز کے لیے بڑھاوے کا باعث بنتی ہیں. اس میں ایک نفس لوامہ تھا کہ جو انسان کو برابر ملامت کرتا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرو. اس کے بعد تربیت تھی, پھر قانون بنایا جاتا ہے کہ جو کسی چیز سے نہ سمجھے وہ ڈنڈے کے زور پہ سمجھ جائے, اور وہ قانون کے اندر آ جائے, اور پھر اگر کوئی چیز نہ ہو تو پھر انسان امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا راستہ اختیار کرے. جب انسان کو کوئی چیز ہدایت نہ دے سکے, انسان کی عقل ہدایت نہ دے, انسان کا علم ہدایت نہ دے, نفس لوامہ ہدایت نہ دے, قانون ہدایت نہ دے, تربیت ہدایت نہ دے, تو پھر آخری مرحلہ رہ جاتا ہے کہ انسان امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے کے لیے نکل پڑے. یعنی لاکھ کوششیں کر لی کہ انسان آسانی سے مان جائے, آسانی سے سنبھل جائے, ایک سیدھے راستے پر مناسب طریقے سے آ جائے, لیکن نہیں آیا. اب جو روش ہے وہ کون سی روش ہے؟ اب امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی روش ہے, کہ جس میں باقاعدہ انسان کو جھنجھوڑ دیا جائے, انسان کو بتلا دیا جائے کہ دیکھو انسان کی اپنی ذات کی کوئی ویلیو نہیں ہے, انسان کے اعمال کی ویلیو ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہارون نے ایک مرتبہ بہلول سے سوال کیا, اب دیکھیں سوال بھی کر رہا ہے بہلول سے, بہلول کی شخصیت کو آپ سب جانتے ہیں, ہارون بہلول سے سوال کر رہا ہے کہ ذرا یہ تو بتا تیرے اندازے سے میری قیمت کیا ہوگی اگر میں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے لے جاؤں. بہلول نے کچھ دیر سوچا, اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ تیری قیمت 50 دینار ہے, فقط 50 روپے. ایک مرتبہ غصے میں آیا اور کہنے لگا کہ اتنی قیمت تو فقط میری دھوتی کی ہے, جو دھوتی میں نے پہنی ہے اتنی قیمت تو فقط اس کی ہے. بہلول نے فوراً جواب دیا کہ میں بھی تو اسی کی قیمت بتا رہا ہوں نا, تیری کیا قیمت ہے؟ میں نے بھی جب تجھے دیکھا تو میں نے دیکھا تو نے دھوتی پہنی ہے اور اسی کے 50 روپے مل سکتے ہیں, اسی لیے میں نے کہا کہ تیری 50 روپے کی ویلیو ہے, ورنہ تیری ذات کے اندر تو کوئی ایسی اچھائی برائی کچھ بھی موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تجھے ویلیو ملے. تو اصل ویلیو انسان کی شخصیت میں اس کی مورل ویلیوز کی ہوتی ہے, انسان کی اخلاقیات کی ہوتی ہے. اگر وہ بڑھ جائے تو انسان کا کردار اتنا بلند ہو جایا کرتا ہے کہ پھر اس کا ادراک ممکن نہیں ہوتا, اتنا مقام بلند ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان در حقیقت ان اخلاقی اقدار کے ذریعے سے اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے, اور جب انسان اخلاقی اقدار اور مشکلات اخلاقی اقدار کے ذریعے مشکلات پر قابو پانا سیکھ لے تو پھر وہ نفس کی مخالفت میں آگے ہوتا ہے, کہ جو نفس کہہ رہا ہے, جو ہوائیں نفس پکار رہی ہے, اس کے مخالف میں ہوتا ہے. اعزائے گرامی, میرا وقت ختم ہوا اور آج مجھے اس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے کہ اگر جس کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو اس کی زندگی میں بھی یہ بات بہت اہم ہے. اگر میں مثال دوں کہ جس کا کام ہی جنگ کرنا ہو, اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لو اور جنگ کی اجازت تمہیں نہیں دی جائے گی, تو اس کے لیے اس سے بڑی مظلومیت اور کچھ نہیں ہوگی. جو افراد اعلیٰ میں حضرت عباس اٹھانے کے لیے جانا چاہتے ہوں پیچھے محفل میں جا سکتے ہیں تاکہ اس رسم کو بھی ادا کیا جا سکے. تو عزیزو آج مجھے اول فضل العباس کا تذکرہ کرنا ہے. وہ عباس کے جس کا مقام بہت زیادہ بلند ہے. دو چھوٹی چھوٹی روایتیں مولا عباس کی منزلت کے حوالے سے, مولا عباس کے مقام کے حوالے سے. کراوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں چوتھے امام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک بچہ امام کی خدمت میں آیا اور میں نے دیکھا کہ امام اس کے احترام میں اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے. میں نے فوراً امام سے سوال کیا, مولا یہ کون بچہ ہے اور اس کا ایسا کیا مقام کہ اس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ میرا چوتھا امام فرماتا ہے, ارے تو نہیں جانتا, یہ میرے چچا عباس کا بیٹا ہے اور میرے چچا عباس کا مقام اتنا بلند ہے کہ جتنی مرتبہ میرے سامنے آئے گا میں اس کے مقام اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا رہوں گا. وہ مقام کہ میرا امام عباس کے بیٹے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اور ایک روایت پانچویں امام کی کہ ایک مرتبہ پانچویں امام لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, رسول خدا میدان محشر میں پہنچیں گے, جناب زہرا کا انتظار کر رہے ہوں گے اور جناب زہرا ایک موقع پر تشریف لائیں گی. رسول خدا سوال کریں گے کہ زہرا امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو؟ جناب زہرا ارشاد فرمائیں گی کہ میرے بیٹے عباس کے دو بازو کہ جن کو کربلا کے میدان میں جدا کر دیا گیا تھا, ارے امت کی شفاعت کے لیے دو بازو لے کر آئے. جناب زہرا امت کی شفاعت کے لیے عباس کے بازو لے کر آئیں گی. ارے وہ عباس کہ جس کو زہرا نے سلام دیا, کس انداز میں سلام دیا؟ عباس اس دنیا میں آئے ہیں, علی کے گھر پیدا ہوئے ہیں. ارے زہرا اس دنیا میں نہیں ہے, زہرا رخصت ہو چکی ہے. ایک مرتبہ زینب پہنچتی ہے, اپنے بھائی کو ہاتھوں میں لیتی ہے, عباس کے کان میں کہتی ہے, عباس ابا نے تمہیں سلام دیا ہے. اے عباس, ماں زہرا نے کہا تھا کہ دیکھو ایک بھائی عباس پیدا ہوگا, اس کو زہرا کا سلام پہنچا دینا. عباس ماں کی طرف سے سلام قبول کرو. اس عباس کا مقام بہت بلند ہے, عباس کا مقام بہت بلند ہے. عزیزو عباس پر گریہ کرنے کے لیے بیٹھے ہو, خدا تمہارے گریہ کو قبول کرے. عباس وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی ڈھارس ہے, جو زینب کی چادر کا محافظ ہے. ارے وہ کیفیت کہ جب یہ قافلہ چلا تھا, ایک مرتبہ جب سب کے سب سوار ہو گئے, ام البنین نے عباس کو بلایا. عباس کو بلا کر کہا, اے عباس میں زہرا کے لال کو تیرے سپرد کرتی ہوں, ارے میں سیدانیوں کو تیرے سپرد کرتی ہوں, ان کی عزت پر آج نہیں آنی چاہیے, ان کی عصمت پر آج نہیں آنی چاہیے. یہی وہ عباس ہے کہ ایک مرتبہ جب شب عاشور آئی, زینب نے بھائی کو بلایا, بھائی کو بلا کر کہا, عباس کل کے دن میں کیا ہوگا, میرا دل ابھی سے دہل رہا ہے. عباس نے کہا, بی بی کیوں فکر کرتی ہے, ارے یہ غلام زندہ ہے. ارے جب تک عباس زندہ ہے, اے بی بی تیری چادر کو کچھ نہیں ہوگا جب تک عباس زندہ ہے, ارے خیموں کو کچھ نہیں ہوگا جب تک عباس زندہ ہے, سکینہ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. عزیزو یہ وہی عباس ہے کہ بار بار مولا کی خدمت میں آتے ہیں, بار بار اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں, لیکن میرا مولا بار بار منع کرتا ہے. عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو, عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو, حسین تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دے دے. ایک مرتبہ روایت کے جملے ملتے ہیں, فنظر العباس یمینا وشمالا, عباس نے دائیں جانب دیکھا, عباس نے بائیں جانب دیکھا. ایک مرتبہ کہا, مولا مولا اب وہ لشکر کہاں بچا ہے کہ جس کا عباس سردار تھا؟ ارے وہ لشکر کہاں بچا کہ جس کا عباس علمدار تھا؟ مولا مجھے جنگ کی اجازت دے دی جائے. ایک وہ موقع بھی آیا کہ جب سکینہ کو اپنا سفارشی ٹھہرا کر لائے, حسین نے سکینہ کو دیکھا, ایک مرتبہ کہا, جا چچا کو اجازت دی. لیکن یہ اجازت کیسی اجازت ہے؟ عباس جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے, پانی لانے کی اجازت دی ہے.
جب خبر پہنچی خیموں میں, روایت کے جملے ہیں کہ جتنے بھی شہید ہوئے, جتنے بھی لوگ میدان کی طرف گئے, ہر بیوی اپنے شہید کے لیے خیمے کے پردے کو اٹھاتی تھی, لیکن جب عباس کی باری آئی ہے, ارے جب عباس کا وقت آیا ہے, ہر بیوی کے خیمے کا پردہ بلند ہوا ہے, خیموں سے آواز بلند ہوئی ہے, عباس آ, عباس آ. ارے عباس میدان کی طرف گئے, فرات پر قبضہ کیا, پانی کو ہاتھوں میں لیا, پانی کو ہاتھوں میں لے کر بتلا دیا, ارے دیکھو میری سکینہ پیاسی ہے, ارے میرا اصغر پیاسا ہے, عباس پانی نہیں پی سکتا, عباس کی غیرت گوارا نہیں کرتی, پانی کو پھینک دیا, پانی کو مشکیزے میں بھرا, اب عباس واپس آنا چاہتے ہیں, واپس آنا چاہتے ہیں, کیفیت یہ کہ ایک مرتبہ ایک لعین آگے بڑھا, ارے عباس کے دائیں ہاتھ پر وار کیا, عباس نے عالم کو سنبھالا, عباس نے عالم کو سنبھالا, ایک مرتبہ بائیں ہاتھ پر وار کیا, عباس نے دانتوں سے عالم کو سنبھالا, لیکن اب جو وار ہوا, ارے مسکینے پر وار ہوا, مسکینے کا پانی بہا, عباس کی آس ٹوٹی, اب جو علم جھکا, فضا میں صدا بلند ہوئی, السلام علیک یا ابا عبد اللہ, اے والا حسین مدد کو آئیے, میرا والا حسین بھائی کے لاشے پر جانا چاہتا ہے, ایک مرتبہ کمر کو تھاما, عباس عباس تیرے جانے کی وجہ سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی, ان کا سارا زہری, حسین کی کمر ٹوٹی, ایک مرتبہ عباس کے قریب پہنچے, عباس نے جب بھائی کو دیکھا, حسین نے عباس کا سر اپنے زانوں پر لیا, ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں مولا ایک آخری خواہش ہے, ایک آخری خواہش ہے, جب پیدا ہوا تھا آپ کی زیارت کی تھی, اب جب میں دنیا سے جا رہا ہوں, خواہش یہ ہے کہ تب بھی آپ کی زیارت کر لوں, لیکن مولا آپ کو زحمت نہ دیتا, ایک آنکھ میں خون جمع ہوا ہے, ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے مولا, ارے مولا اس آنکھ کے خون کو صاف کر دیجیے, عباس پھر کبھی زحمت نہ دے گا, حسین نے آنکھ سے خون کو صاف کیا, ایک مرتبہ حسین نے بھی ایک بات کہی, اے بھیا عباس اب تک آقا کہہ کر پکارا ہے, ارے دل تو یہ چاہتا ہے ایک مرتبہ بھیا کہہ کر پکار دو, ارے عباس کیا کہے, بابا نے وصیت کی تھی جب تک زندہ رہنا غلام بن کر رہنا, آقا کہہ کر بلانا, لیکن وہ امام وقت کا حکم تھا, یہ امام وقت کی خواہش ہے, ایک مرتبہ بھائی کہا, عباس کی روح دنیا سے رخصت ہوئی, کچھ روایتیں لکھتی ہیں, عباس نے ایک اور وصیت کی تھی, مولا مولا ایک خواہش یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جائیے گا, ارے عباس سکینہ سے شرمندہ ہے, ارے بیویوں سے شرمندہ ہے, سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا, ارے بیویوں کا پردہ نہ بچا سکا, آقا جب میری قبر بنوائیے گا میرے بھتیجے کو کہیے گا کہ قبر میں میرا نام نہ لکھے, بلکہ قبر میں یہ جملے لکھے کہ ایک سچا تھا جب پیاسوں کے لیے پانی لینے گیا تھا, ارے حسین نے عباس کے علم کو اٹھایا, جب علم لے کے خیموں میں آئے, علم تو آ گیا, علم دار نہ آیا, سکینہ نے مسکینے کو توڑا, زینب کی زبان پر جمنا آیا, بھیا تیرے جانے کے بعد بیویوں کی چادر کی حفاظت کون کرے گا, تیرے جانے کے بعد یہ آنکھیں جاگے گی, اور کچھ آنکھیں جو پہلے جاگا کرتی تھی اب سوئیں گی, علم آ گیا, علم دار نہ آیا,